अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है जिसकी तौफीक से हमें ईमान और इस्लाम की दौलत नसीब है। कनाडा में आप हजरात से इज्तिमाई मुलाकात का ये पहला मौका है। टोरंटो के बाकायदा प्रोग्राम तो इंशाअल्लाह पब्लिक प्रोग्राम्स वो बुध को शुरू होंगे, जैसा कि आप उनकी तफसीलात सुन चुके हैं। बुध से इतवार तक आपसे मुलाकातें नहीं हुई इंशाअल्लाह। उनमें बेशतर खिताबात इंग्लिश में हैं। आज मुझे जफर साहब ने और इन अहबाब ने बताया कि आज की दावत सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के मुसलमान भाइयों को है और ये बतौर ख़ास उर्दू की गुफ्तगू के लिए रखा गया है। आज की तकरीब किसी बाकायदा खिताब के लिए नहीं है। तहरीक मिन्हाजुल कुरान के कनाडा के अहबाब की यह ख्वाहिश थी कि डिनर से पहले इस सेशन में मैं तहरीक मिन्हाजुल कुरान का मिन्हाजुल कुरान मूवमेंट का कुछ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूँ ताकि आप अहबाब को इसके अगराज व मकासद से इसकी अचीवमेंट से आगाही हो और इसके हवाले से हम उम्मत मुस्लिमा के अफराद की हैसियत से अपनी इस्लाह का, अपनी तरबियत का और अपनी बेहतरी का क्या सामान पैदा कर सकते हैं इसका अंदाज़ा हो सके। और मैं चाहूँगा कि नमाज मगरिब से कबल कुछ वक्त सवाल और जवाब का भी मिल सके। ये बात ज़हन नशीन करने वाली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो उसके साथ दीन इस्लाम की अजमत और दीन इस्लाम के गलबे का वादा फरमाया। मैं थोड़ी इस गुफ्तगू का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अर्ज कर रहा हूँ और तारीखी तनाजुर में इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुरान मजीद में ये आयत करीमा आई, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलव करहल काफिर। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीन हक और हिदायत देकर ताकि वो इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दें, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दें। इसके अंदर ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ इस्लाम का तसव्वुर पाया जाता है, इस्लाम के आलमगीर गलबे का तसव्वुर है। सो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने मक्की जिंदगी में 13 बरस दावत और तरबियत पर तवज्जो मरकूज फरमाई और मक्की ज़िंदगी के 13 बरसों में आपने लोगों के सामने तौहीद की दावत और रिसालत का पैगाम रखा, इस्लाम कबूल करने वालों को तरबियत फरमाई, उनका तज़किया फरमाया, उनको एजुकेट किया, उनको ट्रेन किया ایک اسپیسیفک پرپز اور ایک گول آف لائف کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا. 13 برس کی ایفرٹ سے 400 سے کم تعداد میں افراد مسلمان ہوئے. نیٹ ریزلٹ تھا 13 برس کی ایفرٹ کا, وہ مسلمان جنہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی اور کفر و شرک چھوڑا, ہلکا بگوش اسلام ہوئے, ان کی تعداد 400 سے کم تھی. مگر ان 13 برس کے عرصوں میں حضور علیہ السلام نے تربیت کے ذریعے وہ ایک مختصر سی جماعت, بڑی انقلابی جماعت, فکری اور نظریاتی جماعت, اخلاقی اور روحانی جماعت تیار کر لی جن کا جینا مرنا سب کچھ اسلام کے لیے تھا, اور جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف زبانی حد تک کفر و شرک کی آلودگیوں سے ہی پاک نہیں کیا بلکہ اپنے عمل کو, اپنے اخلاق کو, اپنی نیتوں کو, اپنے احوال کو اور زندگی کے جملہ معاملات کو کفر, شرک اور جہالت کی آلودگیوں سے پاک کیا. کمپلیٹلی دے بیکیم اے نیو نیشن, اٹ واز اے کمپریہنسو آل ایمبریسنگ ریولیوشن ان دیئر لائف, ان دا مورل اسپیئر آف دیئر لائف, ان اسپرچل اسپیئر آف دیئر لائف, سوشل اسپیئر آف دیئر لائف, دی کلچرل اسپیئر آف دیئر لائف, اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسپیئر آف دیئر لائف, ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دیئر لائف واز پرفیکٹلی اینڈ کمپلیٹلی ریولیوشنائزڈ. مکمل انقلاب آ گیا ان کی زندگیوں میں. جب یہ جماعت تیار ہو گئی اور دیور موٹیویٹڈ ود اے مشن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم آیا. آپ اس جماعت کو لے کر مدینہ ہجرت فرما دیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ مدنی زندگی 10 برس کی. 10 برس میں پورا عالم کفر اسلام کو دبانے کے لیے حملہ آور. مکہ کی جو مشرکانہ طاقت تھی اس نے گرد و نواح کے پورے کفر کو, طاغوت کو, باطل طاقتوں کو, جتنی منوپولیز تھیں, ایول فورسز تھیں, جتنی پولیٹیکل اینٹیٹیز تھیں, ساروں کو یکجا کیا اور اسلام کے خلاف ایک منظم اور مسلح کشمکش شروع کر دیا. 10 برس کے عرصے میں 88 کے قریب جنگیں ہوئیں. یہ جنگیں مسلط کی گئیں. میں آپ کو کچھ وہ تاریخی حقائق بتانا چاہتا ہوں جن سے اکثر احباب کو آگاہی نہیں ہوتی, تاکہ اسلام کو تھوڑا سا پاسٹ میں سمجھ کر ہم پریزنٹ کی طرف آئیں اور فیوچر کی فکر کریں, پاسٹ اور پریزنٹ کو کمپیئر کریں اور اس کمپیریزن کی روشنی میں ہم فیوچر کی فکر کریں. اس تناظر میں ہم تحریک منہاج القرآن کے رول کو پراپرلی ایویلویٹ کر سکیں. 88 جنگیں ہوئی, ان کو غزوات اور سرایا دو قسمیں ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اگر آپ ایوریج کریں تو 10 جنگیں بن جاتی ہیں پر ایئر, 8 to 9 وارز پر ایئر بن جاتی, 8-9 جنگیں ایک سال. نتیجتاً 8 ہجری میں حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کر دی اور دعوت اسلام کا کام عالم عرب سے نکل کر 6-7 ہجری میں ہی شرق سے غرب تک پہنچانے کا عمل شروع کر دیا. ہمارا تعلق جس سرزمین سے ہے, میری مراد انڈو پاک سب کانٹیننٹ, پاکستان سے اور انڈیا سے, اس خطے میں اسلام حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں پہنچ گیا. سندھ سے کچھ لوگ اسلام کی خبر پا کر مدینہ طیبہ جا کے قبول اسلام آقا علیہ السلام کے 10 اقدس پر کر آئے. اور یہاں ایک ایمان افروز بات کہہ دوں, جس روز 5 سندھی افراد سندھ کے مدینہ پہنچے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے ان کو دیکھا. آپ کبھی سندھ میں نہیں آئے تھے اور نہ کبھی سندھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا. ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا, تم سندھ سے آئے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر صرف عربوں کی طرف بن کے نہیں آئے تھے, پوری کائنات انسانی کی طرف آئے تھے. اور وہ ساری کائنات انسانی کا پیغمبر کیا پیغمبر ہے جسے اپنی پیغمبرانہ رعایا کی خبر ہی نہ ہو اور پہچان ہی نہ ہو. اسی دن افریقہ سے بھی ایک وفد آیا اور اس نے قبول اسلام کیا. مطلب یہ ہوا کہ مدنی زندگی میں انڈیا کی سرزمین سے لے کر افریقہ کے صحراؤں تک اسلام کی صدایں گونجنے لگی. حضور علیہ السلام کے 10 اقدس پر آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر آپ نے وفود بھیجے, صحابہ کرام کو روانہ کیا. رومن امپائر میں یہ سیریا کا علاقہ, شام کا, بیت المقدس کا, یروشلم کا, پیلسٹائن کا, ان تمام علاقوں تک حضور علیہ السلام کے وفود گئے. اندلس کی طرف وفود گئے, انڈیا کی طرف وفود گئے, ایران میں وفود آئے. الغرض افریقہ اور ایشیا, ان دو بر اعظموں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پہنچا دی. اور یہ دعوت آپ کی زہیات ظاہری میں یورپ کی حدوں کے اندر داخل ہو. یہ تاریخی پکچر ہے جس کو مسلمانوں کو سامنے رکھنا چاہیے. یورپ کی سرحدوں میں دعوت اسلام حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں داخل ہو گئی. ہوائی جہاز نہیں تھے اس زمانے, ٹیلی کمیونیکیشن کے پروسیس نہیں تھے, انٹرنیشنل میڈیا نہیں تھا, نیوز پیپرز نہیں تھے, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, وسائل اور ذرائع نہیں تھے. میں آپ کو ایک یہ بات بھی ضمناً عرض کر دوں کہ یہ دعوت اسلام جو شرق سے غرب تک پہنچنے کا عمل حضور علیہ السلام کے 10 برس مدنی زندگی کے 10 برس میں جو شروع ہوا, یہ کس کلچر سے کام شروع ہوا تھا؟ اس کلچر سے کہ بلازری ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے, مورخ, فتوح البلدان ایک بہت بڑی عرب تاریخ کی کتاب ہے, اس میں لکھتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی, ریزنگ آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت مکہ شہر کی آبادی 10 سے 15 لاکھ کے قریب تھی. مکہ شہر کی آبادی 1.5 ملین, اور 1.5 ملین پاپولیشن میں وہ بیان کرتے ہیں کہ 10 آدمی مشکل سے ایسے تھے جو اپنا نام لکھنا جانتے. یہ الٹریسی تھی, جہالت کا یہ عالم تھا. اس لیے قرآن مجید نے کہا, والذی بعث فی الامیین رسولا, یہ وہ رب ہے جس نے ان پڑھ قوم میں اپنا رسول بھیجا. اور جب حضور علیہ السلام مدینہ ہجرت فرما کے آئے اور پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر, تو 70 پرزنرز آف وار آئے تھے. لشکر اسلام نے جنگ جیتی, جنگی قیدی ہوئے 70. دیر ور 70 پرزنرز آف وار ان دی فرسٹ اسلامک وار. وہ آئے تو طے ہوا کہ ان کو آزاد کس طرح کیا جائے. 4,000 درہم ان کا رینسم منی طے ہوا کہ جو ایک مکے کا پرزنر آف وار 4,000 درہم ایز رینسم منی اگر اسلامک گورنمنٹ کو دے دے تو اسے آزاد کر دیا جائے, اسے واپس اپنی سلطنت بھیج دیا جائے. جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا رینسم منی کا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی. اب میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا عالمی انقلاب حضور علیہ السلام کے 10 اقدس سے کس طرح آیا. آپ نے ایک ایکسیپشن دی, فرمایا وہ جنگی قیدی 4,000 درہم کی رینسم منی سے مستثنا ایگزمپٹ کر دیا جائے گا, جو میرے مدینہ شہر کے اور مدینہ کی اسلامک سٹیٹ کے
دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اگر جنگی قیدی ایجوکیٹڈ ہو, پڑھا لکھا ہو, لرنڈ آدمی ہو اور اس کو پڑھنا پڑھانا آئے تو دس بچوں کو جو لکھائی پڑھائی سکھا دے اس کے 4,000 درہم معاف کر دیے جائیں. یعنی اتنی حوصلہ افزائی اور انکریجمنٹ کی لٹریسی پروسیس کی, ایجوکیشن کے پروسیس کی, ٹریننگ کے پروسیس کی. تو گویا وہ مصطفیٰ انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی توسیع آپ کی حیات طیبہ نے شرق سے غرب تک ہو گئی تھی, اس کی بنیاد مدنی زندگی کے 10 برس کے عرصے میں حضور علیہ السلام نے تعلیمی انقلاب سے رکھی, تعلیم سے رکھی, اور ٹاپ موسٹ پرائورٹی دی ایجوکیشن کو, لٹریسی کو, تعلیم کو. نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ابھی چند برس ہی گزرے تھے کہ پورا عرب اسلام کے زیر نبوت تھا, پورا شام اسلام کے زیر نبوت تھا, بیت المقدس اسلام کا, عالم اسلام کا حصہ تھا, قسطنطنیہ ترکی اسلام کا حصہ تھا, ایران اور بغداد اور عراق سب اسلام کے حصے تھے. اور یہ پروسیس آپ حیران ہوں گے, آپ نے جو تاریخ پڑھی ہے اور جو کتابیں عام طور پہ اسکولز میں, کالجز میں مسلمانوں کو پاکستان میں اور اسلامک ورلڈ میں پڑھائی جاتی ہیں, ان میں بھی ایک بہت بڑی غلطی آ رہی ہے. ویسٹرن ورلڈ تو کیا بتائے گی اسلامک ہسٹری کسی کو, ہماری اپنی مسلمانوں کے ہاں لکھی گئی کتابوں میں ایک غلطی آ رہی ہے. اور وہ غلطی یہ ہے کہ یہ تصور تاریخ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ پاکستان یعنی ہندوستان کے علاقے میں اسلام محمد بن قاسم کی آمد سے شروع ہوا 92 سے آن ورڈ 93, اور اندلس اور اسپین طارق بن زیاد نے فتح کیا, وہ بھی 93 ہجری میں ہوا, 93 میں, بائی دی اینڈ آف دی فرسٹ سینچری, لاسٹ ڈیکیڈ آف دی فرسٹ سینچری. یہ دونوں فیکٹس غلط ہیں. لیٹ می کریکٹ دیز. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں, سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران اور عراق فتح ہو چکے تو 2 صحابہ کرام کی کمانڈر شپ میں اسلامی لشکر ہندوستان کی سرزمین میں آیا اور ایران کے بعد بلوچستان اور خضدار کے علاقے فتح کرتے ہوئے دیپل تک 16 ہجری میں اسلامی لشکر پہنچ گئے. وہ دیبل جو محمد بن قاسم نے, جس کو کہا جاتا ہے آ کے فتح کیا, وہ عہد سیدنا فاروق اعظم نے فتح کیا اور یہ اسلام کی پہلی چھاونی بن گئی. پھر فوجیں آتی جاتی رہیں. محمد بن قاسم کی آمد سے تو فتوحات کا سلسلے کی یہ آخری کڑی تھی اور ریگولر فارم میں اسلامک سٹیٹ قائم ہو گئی. محمد بن قاسم کا اچیومنٹ تو فارمیشن آف اسلامک سٹیٹ ہے, تو ہاتھ اسلام کی تو عہد خلافت راشدہ میں ہو. اور وہ خیال کہ اسپین طارق بن زیاد نے فتح کیا, یہ بھی غلط ہے. وہ 18 ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اندلس اور اسپین فتح کیا گیا اور وہاں مسلمانوں کی چھاونی بن گئی. پھر بعد میں جوابی مار کے ہوئے اور غلبہ ختم کیا گیا اور پروسیس چلتا رہا. طارق بن زیاد نے فتوحات کے سلسلے کو اپنی آخری انجام تک پہنچایا اور ان کی آمد سے وہاں بھی اسی طرح اسلامک سٹیٹ قائم ہوئی باقاعدہ طریقے سے. چھاونی پہلے قائم ہو گئی. اب جو بات میں الیبوریٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہ خلافت راشدہ کے دور میں ہند سے لے کر اندلس اور اسپین تک اسلام کی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو گیا اور حضرت امیر معاویہ کے دور جب بنی امیہ کا دور شروع ہوا ہے اور خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا 41 ہجری میں. خلافت راشدہ کے دور کے ختم ہونے کے صرف ایک سال بعد اسلامی لشکر لاہور کی حدود میں داخل ہو گیا. یہ کسی کو معلوم نہیں. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے آ کے لاہور فتح کیا کئی 100 سال بعد, جبکہ 41 میں خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہونے کے صرف 1 سال بعد. بنو امیہ کے پہلے سال کی فتوحات میں سے. اسلامی لشکر افغانستان کے راستے سے آگے فتوحات کرتا ہوا لاہور شہر کی حدوں میں داخل ہو گیا اور کچھ دن یہاں قیام کر کے واپس گیا. اور اسی طرح خلافت راشدہ ہی کے دور میں دہلی کے علاقے اور انڈیا کے علاقے تک اسلامی فوجیں پہنچ گئی. اور ابھی پہلی صدی ختم نہیں ہوئی تھی, پہلی صدی تو فرانس کے اندر خلیج بسکے تک فرانس کے اندر اسلامی افواج داخل ہو چکی. اور فرانس کے نصف حصے سے کچھ کم اسلامی افواج نے پہلی صدی کے اندر فتح کر لیا تھا, فرانس کا حصہ فتح کر لیا. اب وہ اتنا دور جا چکے تھے اپنے سینٹر سے کہ کمک نہیں پہنچ رہی تھی اور لشکر کمزور ہوتا چلا گیا, الٹیمیٹلی وہاں جا کے اس کو سیٹ رہتی. تو اب جو بات یہ ہوئی کہ اسلام کی پہلی صدی میں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا لیو زیرہ والا دین کلے, اللہ کا رسول اس لیے آیا ہے کہ اللہ کا رسول اس دین کو پورے عالم پر غالب کر اور تمام ادیان و نظامات پر غالب کر دے اور اسلام کے عالمگیر غلبے کا خواب شرمندہ تعبیر کر. بفور دی اینڈ آف دی فرسٹ سینچری آف اسلام, اسلام ہیڈ بین اسپریڈ اوور ایشیا, افریقہ اینڈ یورپ, سینٹرل ایشیا تک چائنا کی سرحد میں. چائنا کے اندر سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں آپ نے ایک صحابی کو اسلام کی دعوت کا خط دے کر چائنا کے حکمران کے پاس دیا. تو خلافت راشدہ ہی کے دور میں اسلام کی دعوت چائنا تک بھی پہنچ گئی. یہ جتنی سینٹرل ایشین سٹیٹس اب آزاد ہوئی ہیں یہ خلافت راشدہ کے دور میں اور آخری صدی ختم ہونے سے پہلے سب اسلام کی سلطنت کا حصہ بن چکی تھی. یہ سمرقند, یہ بخارا, یہ تاجکستان, ازبکستان, کیچنیا, یہ سب علاقے. اور چائنا کے اندر ماوراء نہر سے آگے چائنا تک اسلام کی حدود داخل ہو گئی تھی. اور آپ کے نالج کے لیے کہ آج بھی چائنا میں چار صوبے 98% مسلم پاپولیشن پر مشتمل ہے. چار صوبوں کی مسلم پاپولیشن آج بھی چائنا میں 98% ہے اور شاید پاکستان میں مسلم پاپولیشن 98% نہیں ہوگی. وہاں شاید نان مسلم مائنورٹیز 3-4-5 3-4 اور 5% تو ہوں گی. تو شاید ہماری اپنی آبادی مسلم پاپولیشن اسلامی ملک میں 95% کے قریب ہے. تو چائنا کے چار صوبے 98% آبادی اور 2.25 کروڑ, آفیشل کیلکولیشنز کے مطابق 2.25 کروڑ سے زائد افراد چائنا کے مسلمان آج بھی ہیں. یہ تو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھی. اور پھر یہ سیاسی تمکن اور ڈومیننس کے بعد اس پہلی صدی کے ساتھ ہی سائنس کے اعتبار سے, کلچر کے اعتبار سے, فلاسفی کے اعتبار سے, میڈیسن کے اعتبار سے, اسٹرانومی کے اعتبار سے, کاسمولوجی کے اعتبار سے, اسٹرانومیکل آبزرویٹری کے اعتبار سے, سرجری کے اعتبار سے اور تمام جدید اور قدیم علوم اور فنون اور سوشل اور ہیومن اور نیچرل سائنسز کے ہر میدان میں اور ہر فن میں اسلام کا سکہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر قائم ہو چکا تھا. قرطبہ جسے آپ کہتے ہیں, کارڈوبا, وہ اسلام کی سائنسز کا, اسلام کے کلچر کا, اسلام کی سیولائزیشن کا پوری دنیا میں سب سے بڑا مرکز تھا. قرطبہ, اسپین, بغداد, دمشق, بعلبک, مکہ, نیشاپور, ایران, الغرض یہ پورے کے پورے علاقے پوری دنیا کا مرجع تھے. یورپ, امریکہ اس وقت دریافت بھی نہیں ہوا تھا. اب یہ بھی سنتے چلے آئیے آپ. اور یہ آج سے 5 صدیاں پہلے تک کی صورت بتا رہا ہوں, 5-6 صدیاں پہلے تک کی صورت, یعنی کنٹینیوسلی 8-9 سال اسلام کی تاریخ کے 800-900 سال تک امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا, کینیڈا بھی شاید دریافت نہیں ہوا. جب امریکہ دریافت نہیں ہوتا کینیڈا کیا دریافت ہوتا؟ دریافت نہیں ہوا تھا. اس وقت دریافت صرف ایشیا کی ایسٹرن کنٹریز کی تھی اور یورپ کی تھی, اور یورپ سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا, یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا. آج سے 700 سال قبل جب یورپ میں علم کی روشنی تک نہیں تھی, صرف فرانس کے اندر کچھ نالج تھا, ہاسپٹلز تھے، میڈیکل کالجز تھے. سات صدیاں، آٹھ صدیاں آگے تک جب یورپ میں اندھیرا تھا، علم کا وجود نہ تھا، وہ علم کے اصول کے لیے پورے یورپ کے اسٹوڈنٹ اسلامی سلطنت میں جاتے تھے، اسپین میں جاتے تھے، قرطبہ میں جاتے تھے، بغداد میں جاتے تھے، نیشاپور میں جاتے تھے، دمسقس میں جاتے تھے. تو جب یورپ میں تحصیل علم کی کوئی یونیورسٹی نہ تھی اور سارے علوم و فنون کا مرکز و محور اسلام تھا، عالم اسلام تھا، تو اس وقت یہاں جب لوگ علم کی تلاش سے بھی آزاد تھے، وہاں ایک اسلامی دنیا کے ایک میڈیکل کالج کی صرف ایک لائبریری میں ایک ایک لاکھ میڈیکل سائنس کی کتابیں رکھی ہوئی، صرف ایک میڈیکل کالج کی لائبریری میں ایک ایک لاکھ میڈیکل سائنس کی کتابیں رکھی ہوئی. اور آج سے 700 سال پہلے بریفارٹ غیر مسلم اورینٹلسٹ ہے، ہسٹورین ہے، کرسچن ہسٹورین، دا میکنگ آف ہیومینٹی میں لکھتا ہے، اور این انٹروڈکشن ٹو دی ہسٹری آف سائنس میں جان اینڈرسن، مختلف لوگوں نے، انگریز غیر اسلامی مورخین نے لکھا ہے کہ اسپین میں آج سے 700 سال قبل ہارٹ کی، دل کی اوپن سرجری ہوتی تھی، مسلم سرجن اوپن سرجری کرتے تھے اسپین. یا اسٹرونومی آبزرویٹری، اس کا موجد قرطبہ کے اندر مسلمان سائنسدان تھا. الغرض یہ پوری تاریخ تھی، چائنا کے حکمرانوں کو اپنی جغرافی کے لیے نقشے درکار تھے، اسلامی سلطنت کے ماہرین کو بلایا گیا. تو شرق سے غرب تک اسلام کا ایک سکہ تھا، اس کا جھنڈا تھا. یہ تمام علوم اور فنون کی روشنی یورپ سے، اسلامی سلطنت سے میڈیول ایجز میں یورپ منتقل ہوئی پچھلے 400-500 سال کے اندر، اور تمام علوم اسلام کی عربی کے لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئے اور لیٹن سے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے. اور آج میڈیکل سائنس پر، آسٹرونومی پر، فزکس پر، ایسٹرو فزکس پر، کاسمالوجی پر، میڈیکل سائنس پر، بوٹنی پر، بایولوجی پر، ایمبریالوجی پر، ان تمام میتھمیٹکس پر، جیومیٹری پر، ان تمام علوم پر ہمارے انگلش کے انسائیکلوپیڈیاز میں اور ویسٹرن بکس میں جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ سارے عرب مسلمان لوگ، مگر ان کے نام لیٹن سے انگلش میں کنورٹ کر کے اتنے چینج کر دیے گئے کہ آج ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انگریز سائنسدان، کسی کو ایوینوس بنا دیا. ان نام کچھ تھے عرب زبان کے، ان کے نام اتنے چینج ہو گئے کہ اب روس مسلمان اپنی عظمت تاریخ کی روٹس بھول گئے، اپنا اوریجن بھول گئے، اپنا پاس کے ساتھ کنیکشن بھول گئے. وہ جو موٹیویٹنگ ہسٹری تھی، وہ جو موٹیویٹنگ کلچر تھا، وہ جو موٹیویشن ایک بیک پاس بیک گراؤنڈ تھی جس سے اسلام نے عالمگیر سطح پر ایک عروج حاصل کیا تھا، وہ سارا کا سارا تعلق ان کا تھا. جب قومیں اپنی تاریخ بھولتی ہیں اس وقت قومیں ذہنی سطح پر زوال کا شکار ہونا شروع ہوتی ہیں، ڈپریس ہوتی ہیں، انہیں اپنی عظمت کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اوریجن کیا تھا، ہمارا پاس کیا تھا. جب قومیں اپنی تاریخ، آج ماضی کی عظمت والی تاریخ بھولتی ہیں، ان قوموں میں اپنی عظمت کا خیال بھول جاتا ہے. پھر جن قوموں کو اپنی عظمت کا خیال ذہن میں نہ رہے، وہ اپنے مستقبل کو بھی باعظمت بنانے کا عزم بھول جاتا ہے. جب یہ سارے علوم یورپ میں منتقل ہو گئے اور ٹرانسفر ہو گئے، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ آج ان تمام سائنسز پر جو ہسٹری لکھی گئی ہے یورپ میں، امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں، وہ 1000 سال پورا میڈیول ایجز کا، 1000 سال جو پوری دنیا پر اسلام کے سیاسی، علمی، ثقافتی، تہذیبی، سائنسی، طبی، فنی، مذہبی، ہر لحاظ سے اسلام کے غلبے کے 1000 سال کا دور ہے. اب یورپ اور ویسٹرن ورلڈ کی ہر تاریخ میں ان 1000 سال کا بالکل صفائی کاٹ دیا گیا. آپ ہسٹری کتابیں پڑھیں، اس کو ڈارک ایجز کا نام دے دیا گیا. دیز آر نون ٹو بی ڈارک ایجز ان دی لینگویج آف ماڈرن ویسٹرن ہسٹری آف دی ورلڈ. اور وہ جب تاریخ شروع کرتے ہیں تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں 1000 سال حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے رومن امپائر تک. تو گریک پیریڈ کی بات کرتے ہیں، یونانیوں کے دور کی، اس کے بعد رومن امپائر کی بات کرتے ہیں، تو گریک اور رومن کے بعد ڈائریکٹ ماڈرن ہسٹری پر شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے یورپ شروع ہوا. آپ اندازہ کریں کہ تعصب کا کیا عالم ہے. یعنی گریک اور رومن پیریڈ کے بعد ہزار سال وہ جس دور میں تاجدار کائنات مبوس ہو رہے ہیں, جس دور میں انسانیت کو اپنے حقوق کی خبر نہ تھی, یہ بنیادی حقوق انسانیت کو کس نے عطا کیے؟ میگنا کارٹا برطانیہ کا تو کل تیار ہوا ہے, یو این او کا چارٹر ہیومن رائٹس کا کل تیار ہوا ہے, فرینچ ریولوشن جس نے مغربی تاریخ کے اندر انسانی حقوق کا تصور دیا یہ کل آیا. کائنات انسانی کی تاریخ کو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا تصور کس نے دیا؟ وہ تاجدار کائنات. حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے کہ I am going to give you a new world order. یہ خطبہ حجت الوداع کے لفظ ہیں, نیو ورلڈ آرڈر. حضور علیہ السلام نے فرمایا I am cancelling the old order of the world that was based on illiteracy, cruelty, depression, oppression and monopolistic dominion of man over man, and today I am going to give you a new world order based on justice, equality and upgradation of the humanity. وہ حضور نے خود بحجت الوداع دیا. That was the first charter of human rights in ever history of mankind. پھر حضور علیہ السلام نے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن دیا اسٹیٹ آف مدینہ. پوری دنیا کسی کانسٹیٹیوشن سے ریٹن کانسٹیٹیوشن سے واقف نہ تھی. دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ واز گیون بائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا فارم آف نساء کے مدینہ. اٹ از ویری ویل اسٹیبلش ان دا ورلڈ. مگر یہ ہزار سال پورے اس کو مغربی دنیا نے تعصب کا عالم دیکھیں, اس کو ڈارک ایجز کا نام دے دیا. ڈارک ایجز. اب آپ جو کتاب پڑھیں یہ میڈیول پیریڈ ڈال کے جیسے میڈیول پیریڈ سے شروع ہوتا ہے یورپ سے, پچھلا گول ہو گیا ختم. جس نے پوری دنیا کو, جس دور نے ساری تاریخ دنیا کو روشن کیا وہ خود تاریخ زمانہ بن گیا. کیوں؟ اب یہاں آنا ہے ہمیں. وہ ہزار سال جب پوری دنیا پر تاریکی تھی, ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا, کوئی روشنی نہ تھی, نہ علم کی, نہ فکر کی, نہ فلسفے کی, نہ سائنس کی, نہ عمل کی, نہ کردار کی, نہ حقوق کی, نہ فرائض کی, کوئی روشنی نہ تھی, اور شرق سے غرب تک پوری دنیا پہ اندھیرا تھا. اسلام کا وہ ہزار سال کا دور جس نے پوری تاریخ دنیا کو نور عطا کیا, روشنی عطا کی, آج مغربی تاریخ میں خود تاریخ زمانہ کہلاتا ہے. ڈارک ایجز بن گیا وہ زمانہ. کیوں؟ اس لیے کہ بدقسمتی سے اب امت ڈارک ہو گئی. ہم جہالت کی تاریکیوں میں پلٹ گئے. یورپ نے وہ علامہ اقبال کا شعر کہ دل ہوتا ہے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار. میں ہالینڈ گیا, نیدرلینڈ میں, وہاں ایک یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی میں نام اچانک میرے ذہن سے اتر گیا. اس یونیورسٹی میں صرف 5000, اس ہزار سالہ جو دور ہے پرانا قدیم اسلام کی عظمت کی تاریخ کا, اس کے سائنس کے موضوع پر اور مختلف علوم اور فنون کے موضوع پر, جیسے آپٹیکل سائنس ہے, بصریات, طبیعیات فزکس پر, میکانیات مکینکس پر, الٹرا ماڈرن سبجیکٹس کے اوپر 5000 سے زائد ریٹن مینوسکرپٹس ہیں مسلمان سائنسدانوں اور علماء کے, اور مخطوطے پڑے ہیں اور پوری دنیا میں کسی کو خبر نہیں, وہ بند پڑے ہیں مخطوطے. علامہ اقبال نے اس پر ذکر کر کے یہ شعر کیا تھا تو دل ہوتا ہے سی پارا. یورپ علم لے کر منور ہو گیا اور اس نے سائنس, ٹیکنالوجی, کلچر میں ترقی کی, وسائل جنریٹ کی اور پوری دنیا پر چھا گیا. اور یہ جو زمانہ کہا جاتا ہے برٹن کا, پوری دنیا پر رول تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ عظمیٰ تھا, گریٹ برٹن, کہ اس کی کالونیز پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. وہ بات درست ہے. یعنی کہاں یہ کینیڈا اور کہاں آسٹریلیا اور کہاں ادھر فیجی اور کہاں ساؤتھ افریقہ. یعنی اگر دیکھیں آپ سارے اس شرق سے غرب تک ایک حد سے دوسری حد تک برطانیہ کی سلطنت اور کالونیز رہی ہیں. اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کا جو زمانہ تھا, آٹومن امپائر کا, عثمانی ترکوں میں سلطان محمد فاتح کا زمانہ, اور اس طرح صدیوں کا زمانہ اسلام کی تاریخ کا وہ گزرا کہ جب برطانیہ کی نو آبادیات میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اتنی وسعت برطانیہ کی سلطنت مل کر اور رشیا کی عظیم وسعت, وہ بھی اپنے کلائمیکس کے دور میں بھی اسلام کی سلطنت کے برابر کبھی نہیں بن سکتی. تین بر اعظم اور دو اوشن پورے اسلام کی سلطنت کے اندر آتے تھے. تین کانٹیننٹس بر اعظم اور دو اوشن یہ صرف اسلام کی ٹیریٹری میں آتے تھے, اسلامک ٹیریٹری میں سلطنت اسلام کی ٹیریٹری. ہمارے دور زوال کا آغاز ہوا. مغربی طاقتیں علم کی, ٹیکنالوجی اور سائنس کی روشنی سے منور ہوئیں, طاقتور ہوئیں, وسائل جنریٹ ہوئے, انہوں نے ترقی کی, اور ہمارے اوپر دور غلامی کا آغاز ہونا شروع. ہم غلامی کی اتھا گہرائیوں میں اور جہالت کی تاریکیوں کی طرف بڑھنے لگے, عیاشیوں کی طرف بڑھنے لگے, مادیت کی طرف بڑھنے لگے, نفسانیت کی طرف بڑھنے لگے, اپنے مرکز نور سے دور ہو گئے, مرکز ہدایت سے دور ہو گئے, مقاصد نظر سے اوجھل ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہمارے اندر شکست و ریخ کا عمل شروع ہوا, اور فرسٹ ورلڈ وار اس نے آٹومن امپائر کے شیرازے کو منتشر کر دیا. آٹومن امپائر, عثمانی ترکوں کی اسلامی حکومت جو پوری دنیا پر سب سے عظیم حکومت تھی, فرسٹ ورلڈ وار کے ذریعے اس کا شیرازہ منتشر ہوا, اور پھر چھوٹی چھوٹی علاقائی سلطنتیں بنائی گئیں, پھر بغاوتیں ہوئیں, اور پھر امت مسلمہ کی تسبیح ٹوٹی اور ایک ایک دانہ بکھر گیا. اور 250 سال پچھلے مور اور لیس یہ امت مسلمہ کی محکومی اور غلامی کے مسلم. خدا خدا کر کے ہم اس صدی کے, سمجھے پچھلے 50 برس کا جو عرصہ ہے, نصف صدی کے عرصے میں دوبارہ غلامی کی زندگی سے ہمیں نجات ملی. غلامی کی زندگی سے نجات ملنا ایک بڑا پرٹیکولر پوائنٹ ہے وچ ریکوائرز اور اٹینشن. یہ اشارہ ہے دوبارہ اٹھنے کی طرف. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم غلام ہو گئے تھے, وی ور رولڈ اینڈ وی ور روئنڈ, ہم تباہ ہو گئے تھے, ہمارا فیوچر دیٹ واز ایبسولیوٹلی ڈارک, and there was no hope of future, nothing was to be restored. In sare halaat mein dobara gulami ka pure alam e islam se khatam ho jana kya alamat hai? Pure alam e islam se gulami ka khatam ho jana, wo jo gulami ke clutches the unka toot jana aur ek ek saltanat ka phir azad ho jana, aur uske baad ab پورے مسلم ورلڈ میں دوبارہ احیاء اسلام کی, اسلامک سروائیول کی ایک انٹلیکچوئل موومنٹس کا شروع ہونا, اور خابیدہ امت کو پھر بیدار مستقبل دینے کی خاطر امت مسلمہ اور عالم اسلام کے ہر خطے میں کچھ درد دل رکھنے والے لوگوں کا اٹھنا, اور خابیدہ امت کو بیدار کرنے اور اپنے عظیم مستقبل کی طرف پھر رواں دواں کرنے کے لیے بلانا, اس پورے تصور کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ امت مسلمہ جس طرح 1000 برس تیری عظمت کے ختم ہوئے اور تجھ پر دور غلامی آیا, اب تیری آزادی سے اس نصف صدی کے بعد پھر دور غلامی کے ساتھ دور زوال کا اختتام ہو چکا ہے, اور غلامی سے نکلنا اور بیداری کی لہروں کا دوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ 200 سال غلامی کے ختم ہوئے تمہیں پھر عروج کی طرف اٹھنا. تمہیں پھر عروج کی طرف اٹھنا ہے, پلٹ کر پر عظمت اور پر شوکت ماضی کو بحال کرنے کی طرف جانا ہے. یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, ورلڈ وائڈ پروسیس ہے. تحریک منہاج القرآن آپ خوش نصیب ہیں, وہ آپ میں سے بہت سو کو اس کی خبر شاید تفصیل آج ہو, خوش نصیب ہیں کہ ورلڈ وائڈ ریوائیول آف اسلام کے گلوبل پروسیس کا ایک عظیم حصہ, پارٹ اینڈ پارسل ایک ایسی تحریک ہے جو آپ کے خطے زمین پاکستان سے اٹھی. تحریک منہاج القرآن. یہ کوئی کنونشنل جماعت نہیں ہے, کوئی ٹریڈیشنل پارٹی نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے. اس کے اندر ہزار ہاں مدرسے ہوں گے اور ہیں. یہ ایک کالج نہیں ہے, 100 کالج تو اس کے تحت لاہور میں پاکستان میں قائم ہو رہے ہیں. انشاءاللہ 5 یونیورسٹیز قائم ہو رہی ہیں اور 10,000 میس ایجوکیشن سینٹرز قائم ہو رہے ہیں. یعنی اس عروج کے سفر کا آغاز تحریک منہاج القرآن نے اس عمل سے کیا ہے جہاں سے میں نے سنت نبوی کا ذکر کیا تھا کہ بدر کے جنگی قیدیوں کو فرمایا تھا کہ 10-10 بچوں کو پڑھا دو, تمہیں آزاد کر دیا تھا. ہمارا لٹریسی ریٹ less than 20% ہے, حکومت کچھ کہتی تھی. ہم اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی, سب سے اونچے درجے کی جاہل قوم. الٹریسی میں ہم سب سے ٹاپ پر ہیں. یو این او کے سروے کے مطابق 156 ملکوں میں پاکستان 156 نمبر پر ہے. 156 نمبر پر, 154. بلکہ اب پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ اس نے ایک اور نمبر کراس کر دیا, اب آخر پہ آنے والا ہے باٹم پر, صرف ایک رہ گیا. میں سوچ رہا تھا وہ ایک ملک کون خوش قسمت ہے جو ہم سے بہتر ہے جہالت میں, جو ہم سے بچا ہوا. انتہا ہے جس ملک میں, جس قوم میں 100 میں سے 80 اور 85 آدمی جاہل ہوں, آپ اندازہ کریں اس قوم کا کیا حال ہے. وہاں ڈیموکریسی کیا ہوگی, الیکشنز کیا ہوں گے, کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, انسٹیٹیوشنز کیا ہوں گے, پروسیس مختلف کیا ہوں گے, پولیٹیکل سارا کچھ ایک مذاق اور دجل و فریب ہوگا. اس لیے کہ بنیادی چیز شعور لیک کر رہا ہے, تاریخ ہی نہیں. تحریک منہاج القرآن اس دور میں جس نے پاکستان کی سرزمین کے لیے ایک عظیم تعلیمی اور شعوری انقلاب کا آغاز کر دیا غیر سیاسی بنیادوں پر. 10,000 میس ایجوکیشن سینٹر تحریک منہاج القرآن نے شروع کرنے کے عمل کا آغاز کیا دیہی آبادیوں میں, رورل ایریاز میں, ٹو ایجوکیٹ دا پیپل, ٹو اپ گریڈ اینڈ اپ لفٹ دا ریٹ آف لٹریسی ان پاکستان. اور اربن سائٹس پر, شہروں میں 100 کالجز. میں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ سر سید نے انڈیا کو, برے صغیر کو ایک علی گڑھ دیا تھا. اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اور اپنی مدد و نصرت ہمارے شامل حال فرمائی اور قوم نے ساتھ دیا, تو میری آرزو ہے کہ میں اس ملک کو 100 علی گڑھ دوں. ان میں سے 25 انسٹیٹیوشن کا عمل شروع ہو چکا ہے, 25 out of 100 شروع ہو چکا ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ اربن ایریاز میں ایک معیاری نمونے کے 100 کالج بنے, ان کے نیچے اسکولز ہوں, اور دیہی آبادیوں میں 10,000 میتھ ایجوکیشن سینٹر. وی ہیو اسٹارٹڈ دس ورک اینڈ دی پروجیکٹ از گوئنگ آن. اس سے 4 کروڑ, 10 سال میں 4 کروڑ افراد زیور تعلیم اور زیور شعور سے آراستہ ہو سکتے ہیں اس پروسیس. پھر اس کے ساتھ تحریک منہاج القرآن کی دعوت و تربیت کا پہلو. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں اسلام کی دعوت کے لیے بڑی حکمت کی, بڑے تدبر کی, بڑے علم کی ضرورت ہے, اور آج کے دور میں اسلام کی دعوت ناممکن ہے جب تک ماڈرن سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ نہ کیا جائے. موجودہ سائنٹیفک نالج, ٹیکنالوجیکل نالج, اس کی بنیاد پر آج اسلام کی دعوت و تبلیغ مؤثر نتائج پیدا کر سکتی ہے. ماڈرن سوشل سائنسز کے ساتھ, ماڈرن ورلڈ کی ایڈوانسمنٹس کے ساتھ اگر کوپ ود کریں گے تو آج اسلام کی تبلیغ آج کی نئی جوان نسل کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے گی. خالی مدرسہ سے پڑھ کے آنے والے لوگ ماڈرن ایجوکیشن کے بغیر اور جدید سائنٹیفک فلوسافیکل نالج کے بغیر اگر اسلام کی پریزنٹیشن کریں گے تو اس سے نوجوان نسل کے ذہن میں جو ارتعاش ہے, جو کوشچنز ہیں, جو خلا اور ویکیوم ہیں, وہ پورے نہیں ہو سکتے. آج کی نوجوان نسل مغربی دنیا کی یہ نہیں جاننا چاہتی کہ شراب حرام ہے کہاں لکھا ہوا ہے. اگر اس کو مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے, حرام ہے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر. ہی ہیز نو کنسرن وتھ دس پروہیبیشن, کمانڈمنٹ آف پروہیبیشن. وہ پوچھتا ہے وائی, اس کا سوال یہ ہے کہ وائی اٹ واز ڈکلیئرڈ ٹو بی پروہیبیٹڈ اینڈ فوربیڈن.
What are the scientific reasons behind it? What are the medical reasons behind it? What is the logic and philosophy behind it? So he possesses a specific kind of question in his mind. That question is to be attended today. And this is the primary responsibility and fundamental liability of the Muslim scholar to present Islam in its scientific manner, in its logical manner, in its intellectual manner for the modern world. This is the question of modern generation. Islam to be presented in its pragmatic and practical manner. It should be demonstrated. And heart and soul require that Islam to be demonstrated spiritually as well. ایک ہما جہت ہما گیر اسلام کی دعوت کی ضرورت ہے. الحمدللہ پاکستان کی بلکہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا جو پورا خطہ ہے اس پورے خطہ ارضی کے اندر یہ پہلی اسلامک یونیورسٹی ہے جس نے اسلام کے ملٹی ڈائمینشنل دعوت کا بیڑا اٹھایا اور ایسے اسکالر کریٹ کرنا شروع کیے ہیں کہ جو یک وقت ایم اے کی ڈگری ہولڈر بھی ہیں, دورہ حدیث والے بھی ہیں, اور باکردار تہجد پڑھنے والے بھی ہیں, اور ہاتھ پھیلانے والے نہیں بلکہ مستغنی رہنے والے ہیں, مانگنے والے نہیں دینے والے. ان کی نگاہ اللہ کے فضل پر ہے, لوگوں کی جیبوں پر نہیں. یہ سب چیزیں آج کے لیے ریکوائرمنٹ بن گئی ہیں. دیر شوڈ بی سم مین آف کریکٹر, مین آف انٹیگریٹی, ان کے ذریعے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام آگے بڑھنا چاہیے. تو تحریک منہاج القرآن اس دور کا اٹسیلف ایک انقلاب ہے. اور الحمدللہ آخری بات جو بڑی حوصلہ افزا وہ یہ کہ 81 میں اس تحریک کا آغاز کیا, 81 میں, آج 14 سال ہوئے. بفضل تعالیٰ پچھلے 10 سال کی ایفرٹ میں دنیا کے 50 ملکوں میں اس کا نیٹورک پھیل گیا. 50 ملکوں میں نیٹورک پھیل گیا. اس کی یونیورسٹی, اس کے فضلاء, پھر اس کے اسکولز, اس کے ایجوکیشن سینٹر, اس کے دعویٰ سینٹر, اس کی لائبریری, آرگنائزیشنل نیٹورک, اس کے پلان اور اس کا مشنری دین کے فروغ کا کام دنیا کے 50 ملکوں میں 5 براعظموں میں پھیلے صرف 10 سال, بغیر کسی حکومت و سلطنت کے اعانت کے, صرف اللہ اور اس کے رسول کے فضل. کوئی ایجنسی, کوئی عرب شیخ, کوئی دائیں بائیں, کسی سورس سے اس کو سپورٹ نہیں. اس کا سورس صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت ہے. یہ ایک انٹروڈکشن تھا. میں نے اسلام کی تاریخ کے تناظر میں آپ کو اس دور میں اسلام کی احیاء کی ضرورت کے ذریعے, اور یہ بنیادی ذمہ داری آخری جو میسج ہے وہ یہ کس کی ہے, اللہ اللہ کے رسول نے اسلام کے اندر طبقاتیت پیدا نہیں کی کہ کوئی پریسٹ کا ایک طبقہ ہو, مولویوں اور پیروں کا ایک طبقہ ہو اور انہی کے ذمہ ہو اسلام کو اٹھانا. نہیں, اللہ نے اور اللہ کے رسول نے پوری امت کو دائی بنا دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ساری کی ساری امت انسانیت میں اس دعوت کو پھیلانے والے, پھیلانے کے لیے تمہیں چن لیا گیا, پوری امت کو چن لیا گیا. امت کا ہر فرد اپنی کیپیسٹی میں ایک دائی ہے اگر وہ اپنے ایمان کی ذمہ داری نبھانے کا احساس کرتا ہے. آج کی ملاقات, خطاب تو آئندہ ہوں گے انشاءاللہ بدھ سے اتوار تک اپنی ترتیب کے ساتھ, مگر آج کی ملاقات دراصل ایک دعوت فکر ہے. یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ آسمان سے کوئی مخلوق نہیں آئے گی. اور اگر ہم آگے بڑھ کر فرنٹ پر آ کر اسلام کے حیا کے لیے اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اسلام کے افراد کو پریپیئر کرنے کے لیے اگر ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں نبھائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت بڑی جنگ, اس وقت کلچرل وار شروع ہو چکی ہے. نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اسلام کے کلچر پر حملہ ہو رہا ہے, کبھی فنڈامنٹلزم کے نام پر, کبھی ٹیررزم کے نام پر. دا اپ کمنگ کلچر آف اسلام, دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ اٹ ایبسولیوٹلی. دے ڈونٹ وانٹ اٹس پراسپیرٹی, اٹس ڈیولپمنٹ, اٹس ایڈوانسمنٹ, اٹس ڈومیننس, ایون ان دی لینڈز آف اسلام. اور ان کو, ان لوگوں کو اپنے نمائندے عالم اسلام کے حکمرانوں کی صورت میں آسانی سے مل گئے. ان کو کوئی دشواری نہیں ہے اپنے نمائندے تلاش کرنے کی. جس خطہ زمین پہ نظر ڈالو وہاں کا حکمران انہی کا نمائندہ نظر آتا ہے. حکمران اس ملک کا ہے, نمائندہ ان کا ہے. اور میں ایک کنکلوسیو جملہ بولا کرتا ہوں کہ افسوس کہ آج 56 ملک ہیں اسلام کے دیش کے.
کتنے؟
اسلام کا دیش 56 ممالک پر مشتمل ہے دیش, اور اسلام اپنے 56 ملکوں کے دیش میں خود پردیسی ہے, خود پردیسی ہے, 56 ملکوں کے دیش میں پردیسی ہے, اور اپنے دیش کے ہر ملک سے پوچھتا ہے اسلام مجھے قبول کر لو, کوئی دیش قبول کرنے کو تیار نہیں, کوئی دیش اسلام کو قبول کرنے کو تیار نہیں, اور ہر دیش اسلام کے نام پر کھڑا. اتنا بڑا کانفلکٹ, اتنی بڑی ہپوکریسی, اتنا بڑا تضاد, کنٹرڈکشن ہمارے کریکٹر میں, ہماری تھاٹس میں, ہماری ڈیڈز میں, ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. اور ہمیں اور آپ کو بچانے کے لیے کوئی نیا طبقہ, نئی مخلوق نہیں آئے گی, یہ رسپانسبلٹی ہم ہی کو نبھانی. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس ذمہ داری کا بوجھ ہمارے ہی کندھوں پر ڈالا, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر مواقع دیے ہیں کہ آپ معاشی الجھنوں سے پاکستان کے اندر نہ رہتے ہوئے آزاد ہو گئے. اللہ نے آپ کو سٹیبلٹی دی, سولیڈیریٹی دی. اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بہتر خدمت اسلام کے ریوائول کی آپ کر سکتے ہیں شاید ان ملکوں کے اندر رہتے ہوئے لوگ کم کر سکیں. ان کا اپنا رول ہے, آپ کا اپنا رول ہے, اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. یہ اسلام کا میسج تھا, اور تاریخ اسلام کا ایک تناظر تھا جس کی روشنی میں میں نے تحریک منہج القرآن کا انٹروڈکشن اور دعوت آپ کے سامنے پیش کر, اس کا لٹریچر, اس کے فارمز, سب چیزیں آپ کے سامنے ٹیبل پر ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آرگنائز کرنے کے لیے پہلی میٹنگ تھرسڈے کو کریں گے, کمنگ تھرسڈے کو انشاءاللہ. امداد الاسلام جو اسلامک سینٹر ہے, جامع مسجد امداد الاسلام, امداد الاسلام اسلامک سینٹر جو ہے اس میں, وہ آپ کو بتا دیں گے ایڈریس ابھی, اس میں بعد نماز مغرب, نماز مغرب وہاں پڑھیں گے, نماز مغرب جمعرات کو کمنگ تھرسڈے, اور مغرب کے فوری بعد ہم اس کو آرگنائز کریں گے. جو اب آپ اس پوری فکر, جن کی طبیعت کو یہ بات پسند آ جائے اور جو جن کے ذہن اس بات کو قبول کر لیں, ان کو دعوت ہے, اس فکر کو دعوت ہے جو قبول کر لے اس بات کو کہ وہ وہاں آئے, تاکہ ہم اس کو مل جل کے آرگنائز کرنے میں آسانی محسوس کریں. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیار کفر میں رہنے والے خاص طور پہ توجہ کریں, ورنہ تو اب عالم اسلام کا اپنا معاشرہ بھی دیار کفر کے قریب قریب ہوتا جا رہا ہے. مگر ایک بات یاد رکھ لیں, کفر کے حملوں میں اور کافرانہ ماحول میں تنہا اپنی اور اپنی اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت اتنی آسان نہیں. کوئی خار خار انڈیویجول اور کوئی گھرانہ کر لے بڑی مشکل بات ہے, مگر کلیکٹیولی افراد انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس کے لیے کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے, میں آپ کو راز بتا رہا ہوں, کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے, اور کلیکٹیو ایفرٹ سے ہی نہ صرف اسلام کا احیاء ہوگا بلکہ آپ کی اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار, ٹہنی پتہ الگ پڑا رہے تو وہ سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے, الگ الگ رہ کر ہماری اولادوں اور خاندانوں کی اگلی جنریشن کا ایمان بھی کفر کے ماحول میں ختم ہو جائے گا, اور شاید ہمارے بچے پریکٹسنگ مسلم نہ رہیں, اور ان نیکسٹ کمنگ فیو ڈیکیڈز میں کرسچن بچوں اور مسلم بچوں میں شاید آپ دیکھیں فرق بڑا کم رہ جائے. آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, یو نو ایوری تھنگ, کون فکر کرے گا اس بات کی؟ اس کی فکر ہم ہی کو کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں دنیا کمانے آئے تھے اور ایمان لٹا کے چلے جائے, دنیا کی کمائی ہو جائے اور اولاد کا ایمان لٹ جائے, یہ خسارے کا سودا ہوگا, بہت بڑا گھاٹا ہوگا, نفع کی بات نہیں ہے. اس لیے وی شوڈ تھنک فار کلیکٹیو ایفرٹس فار آور اون جنریشن, فار آور اون فیوچر, فار آور نیشن, فار دی ہول مسلم امہ اینڈ فار آور سیلف.
اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہماری مدد و نصرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے کوئی قضا ہوئی ہے نماز, اور اگر کوئی ہوئی ہے تو کب اور کس موقع پر ہوئی ہے؟
ایک مرتبہ دوران سفر نماز فجر قضا ہوئی دوران سفر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا. اور جب کبھی ایسا کوئی موقع ہوتا ہے, جیسے مثلاً یہ واقعہ قضا کا, یا ایک مرتبہ نماز عصر پڑھتے ہوئے آپ نے دو رکعتیں پڑھ کے سلام کیا, چار پڑھنے کی, جب کبھی ایسی کوئی صورت ہوئی تو آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کرنا, اور آپ نے فرمایا کہ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ میں بھول گیا ہوں یا میری کوئی نقصانی غفلت ہے, بلکہ ایسا واقعہ اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر صادر فرمایا جاتا ہے تاکہ امت کے لیے عمل اور سنت سامنے آئے.